الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی وصیتوں کا بیان چل رہا ہے. بہت سی وصیتیں تشریح کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں، مزید انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی. حضرت کی ان خاص خاص اور اہم اہم وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ ہر مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ جل شانہ کی طلب میں بے چین رہے. یعنی ہر مسلمان مرد عورت کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہو کہ اسے اللہ جل شانہ کی بے پایا محبت نصیب ہو جائے اور وہ ان کی محبت میں بے چین رہے، بے خود رہے، تڑپتا رہے اور ان کا متلاشی رہے، ان کی رضا کا دل و جان سے طالب رہے، ان سارے کاموں کو اختیار کرنے کی کوشش میں لگا رہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اور ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جس میں سارے عوامل آ گئے، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا باعث، جس میں سارے نواحی آ گئے، سارے منہیات آ گئے، چھوٹے بڑے سارے گناہ آ گئے. زندگی بھر گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور معافی مانگ کر پھر نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہو جائے. اس طرح جب کوئی شخص اللہ تعالی کا طالب بن جاتا ہے اور ان کی رضا کا طالب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے سرشار فرما دیتا ہے. اور پھر وہ رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اس کا دل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے بے چین دیتا ہے. دنیا سے اس کا دل گھبراتا ہے، آخرت کی تیاری میں اس کا دل لگتا ہے. مزدور صاحب فرماتے ہیں، اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں، ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد دراصل اللہ جل شانہ کی زیارت ہے. اللہ تعالیٰ نصیب، اور اللہ جل شانہ کی زیارت دنیا میں تو ہوگی نہیں، جنت میں ہوگی، کیونکہ یہاں ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے جمال جہاں آرا کو دیکھا جا سکے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دی، وہاں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس نے برداشت کر لیا تو شاید دے. جب اللہ پاک نے اپنے اس پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ پھٹ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو دنیا میں تو کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کی زیارت کر سکے، جنت میں اللہ تعالیٰ آنکھوں میں اتنی طاقت پیدا کر دیں گے جس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے. اور عام اہل جنت کو جنت میں ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت ہوا کرے گی، جیسے یہاں جمعے سے جمعے تک کی مدت ہے، وہاں پر رات دن تو نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کی مدت کا اندازہ عطا فرما دیں گے. جب وہ اندازہ پورا ہو جائے گا اور اتنا وقت وہاں گزر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جنتی میدان مزید میں جمع ہوں گے، اور وہاں اپنے اپنے درجوں کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے. اور پھر اللہ جل شانہ اہل جنت کو سلام فرمائیں گے، اور ہر ایک کی طرف توجہ فرما کر بات چیت فرمائیں گے. اور اپنی زیارت سے مالا مال فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نصیب. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور ہم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح دیکھیں گے، آرام سے دیکھیں گے؟ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے کیا تم کو سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ کہا نہیں. کیا چودہ رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی تکلف پیش آتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں. کیا تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو تو تم ایک دوسرے کو دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، کوئی شبہ پیش آتا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا اسی طرح تم جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو. تو جس طرح دنیا میں ساری دنیا والے چاند دیکھیں تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے چاند دیکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، اور سورج کے دیکھنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے میں اہل جنت کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، ہر ایک اچھی طرح دیکھے گا اور دل بھر کے دیکھے گا اور خوب ان کی زیارت سے مالا مال ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب کرے. اور بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ ان کو صبح شام اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. اللہ مجالنا نہیں. اور جب اہل جنت کو اللہ رضی شانوں کی زیارت ہوگی تو جنت میں جتنی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی جو ان گنت اور بے شمار ہوں گی، جس کا کوئی تصور ہم یہاں نہیں کر سکتے. ایسی ایسی وہ نعمتیں ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر ان کا گزر ہوا. جو کم سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو یہ جو ساری دنیا ہے، یعنی ساری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، جتنی قسم کی نعمتیں ہیں، وہ سب، یعنی وہ سب کے برابر اور پھر اس کے برابر اور اللہ تعالیٰ ادنا درجے کے جنتی کو عطا فرمائیں گے. اور جو اس سے بڑھ کر ہوں گے ان کی تو نعمتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں. وہ ساری نعمتیں اور ساری برکتیں اور ساری راحتیں، ساری مسرتیں، سب کے سب جس وہ جنت اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے نہایت حقیر معلوم. اور اللہ تعالیٰ شانوں کی زیارت ایسی لذیذ ہوگی، ایسی پرلطف ہوگی اور ایسی عمدہ ہوگی کہ اس زیارت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ نصیب. تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے. اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں گے. اس عظیم نعمت سے محروم ہونا بھی ایک عذاب ہوگا، اللہ بچائے. جہنم میں جانا ایک عذاب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم ہونا دوسرا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ساری نعمتوں سے بڑھ کر، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی، اللہ تعالیٰ شانوں کی زیارت ہے. اور ہم سب کی زندگی کا اصل مقصد وہی ہے کہ یہاں تو ہم اللہ پاک کو دیکھ نہیں سکتے. اگر کوئی خواب میں بھی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اصل ذات نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کوئی تجلی ہوتی ہے جو خواب کے اندر نظر آتی ہے. جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 100 مرتبہ خواب میں اپنی زیارت سے مالا مال فرمائے، 100 مرتبہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ہوتی ہے جو کہ ایک خاص شکل میں اور پھر ایک خاص صورت میں نظر آتی. زیارت تو دراصل جنت میں ہو. تو اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے. جنت بھی اس لیے مقصود ہے کہ وہ زیارت گاہ ہے, اس لیے جنت کے بھی ہم طالب ہیں. اس لیے جنت بھی مقصود ہے کہ اصل مقصود کا وہ ذریعہ ہے. اور جنت میں جانے کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ضروری ہے, پھر یہ بھی مقصود ہے. اس لیے کہ یہ اصل مقصود کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ ہم نیک اعمال اختیار کریں گے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو جنت میں جائیں گے, اور جنت میں جائیں گے تو اللہ جل شانہ کی زیارت سے انشاءاللہ مشرف ہوں گے. اور عمل موقوف ہے علم پر, اس لیے علم دین بھی مقصود ہے. بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد عورت کو دین کا علم حاصل ہونا ضروری ہے, حاصل کرنا ضروری ہے, فرض ہے. اس لیے اس کے بغیر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم نہیں ہو سکتا. تو احکام کا علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے کرے گا؟ جب عمل نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جب جنت میں نہیں جائے گا تو زیارت کیسے کرے گا؟ علم اس لیے مقصود ہے کہ وہ عمل کا ذریعہ ہے, اور عمل اس لیے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے, رضا اس لیے مقصود ہے کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اور جنت اس لیے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا ذریعہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یہ بات فرمائی ہے کہ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس ہے. سبحان اللہ, باقی نے کلام پاک میں فرمایا نحن اقرب الیک من حبل الورید, ہم انسان کے اس کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے. فرمایا بیضا سالہ کا عبادی عنی فینی قریب, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. وہ ہماری جان سے زیادہ ہمارا قریب. پھر دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس ہے. تیری ذات پاک ہے لازوال, تیری سب صفات ہیں بے مثال. تیری ذات پاک ہے لازوال, تیری سب صفات ہیں بے مثال, تو برون وہم و خیال ہے, تو ورائے عقل و قیاس ہے. تو برون وہم و خیال ہے, تو ورائے عقل و قیاس ہے. کسی انجمن میں قرار دل, نہ کسی چمن میں بہار دل, کہوں کس سے حالت ظاہر دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے. کیوں؟ ان کا خالی ملا تو ملے تو سکون ملے, جب تک نہ ملے تو سکون کہاں سے ملے؟ کسی انجمن میں قرار دل, نہ کسی چمن میں بہار دل, کہوں کس سے حالت ظاہر دل کہ ہر جگہ میں اداس ہے. تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا, تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا. اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے. یہ حضرت عبد المجید شانی رحمۃ اللہ علیہ کا ربائی بھی یاد آ گیا کہ دراصل ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صحیح تعلق سے بہت دور ہیں, اور صحیح تعلق کا جو طریقہ ہے وہ جو صحابہ اکرام کو حاصل ہوا تھا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت و صحبت سے, وہ تعلق ایسا تھا کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے بے قرار اور بے چین کرنے والا. اس لیے صحابہ اکرام جن کو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، رات کو مسلے پہ کھڑے ہوتے تھے، دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. یہ مطلب نہیں کہ وہ کھاتے نہیں تھے اور پیتے نہیں تھے، شادی نہیں کرتے تھے، ان کے بچے نہیں ہوتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے مگر جائز کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتے تھے اور ان کی محبت میں سرسار رہتے تھے. حضرت مولانا عبد المجید بشاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ربائی میں صحابہ کرام کا نقش قدم اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. فرماتے ہیں تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو. تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو. طریق صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو. طریق صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ طالب مولا تھے، طالب دولت نہیں تھے، طالب آخرت تھے، طالب دنیا نہیں تھے. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا. تو اللہ تعالیٰ کی طلب اور ان کی تلاش اور ان کی محبت، ان سب کا حصول اختیاری ہے، ہم سب کے اختیار میں. جب چاہیں ہم ان کے لیے یعنی ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ ہے، اسے اختیار کر سکتے ہیں اور اختیار کر کے اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ کریں تو پھر تو ہم بہانے بہانے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ایک حاجت اگر نیست وغیرہ نہ کبھی بھاست. اور اس کا جو بنیادی طریقہ ہے بس وہ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن تھامے، اس سے دنیا کوئی غرض نہ رکھے، بس ایک ہی غرض اول وہی غرض آخر کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہو جائے، ان کا سچا اور صحیح تعلق نصیب ہو جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کا پروانہ مجھ کو عطا فرما دیں اور میرے دل میں ان کی محبت، ان کے ماں سوا کی محبتوں پر غالب ہو جائے. اصل طریقہ بس یہ ہے. مزدور صاحب فرماتے ہیں ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس تم بھی ان سے تعلق جوڑ لو تو جن سے وہ ملتے ہیں تمہیں ہی ملا دیں گے. ایک اور شعر یاد آیا، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، वही ढूंढते हैं जो है पाने वाले है, वही ढूंढते हैं जो है पाने वाले, जो पाना चाहते हैं उनको वो तलाश करते हैं, तो जो तलाश करते हैं उन्हीं को वो मिल जाते हैं। तो तलब हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें किसी तरीके से अल्लाह ताला का सही ताल्लुक नसीब हो जाए, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से हमारा सही ताल्लुक जुड़ जाए, वो हमसे राजी हो जाए और अपने मुखलिस बंदों में हमें शामिल फरमा लें। एक और शेर याद है, तो अक्ल में तो दिल में तो आता है पर अक्ल में नहीं आता, मालूम हुआ तेरी पहचान ही। एक और शेर याद आया, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का ताल्लुक ऐसी बड़ी नेमत है कि हर मरज की दवा है, और अगर ये ताल्लुक नसीब नहीं तो ऐसे मरज की कोई दवा नहीं। शायर कहता है, तो मिले तो कोई मरज नहीं, न मिले तो कोई दवा नहीं, तो मिले तो कोई मरज नहीं, न मिले तो कोई दवा नहीं। तो अल्लाह ताला का सही ताल्लुक नसीब हो जाए, अल्लाह ताला अपने बंदे से राजी हो जाए, उसकी मगफरत फरमा दे, उसकी बख्शिश फरमा दे, उस पर रहम फरमा दे, दुनिया और आखिरत बन गया। और अगर किसी को ये ताल्लुक न मिले तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह जल्ला शानहू से तन्हाई में बैठकर कुछ देर बातें करने की आदत डालनी चाहिए, चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से बातें करें। सैयदी हजरत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्लाही साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मजलिसों में इस बात को भी बकसरत बयान फरमाया करते, कह रहे हैं अल्लाह पाक से रब्ते का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, रब्ते का ताल्लुक होना चाहिए। और अपनी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारा दुखड़ा उनको सुनाना चाहिए और बस हर चीज उनसे मांगनी चाहिए। ये एक बहुत अहम अमल है, ये इससे बंदे का अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ता है, उससे अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होती है, अल्लाह ताला की मोहब्बत भी पैदा होती है और बंदे भी अल्लाह ताला के करीब होता है। रब्ते का ताल्लुक भी नाफे और मुफीद है, लेकिन रब्ते का ताल्लुक असल ताल्लुक। सबसे पहले आदमी अपने दिल में ये समझे और है हमारा ईमान है, लेकिन बस बात ये कि अमल नहीं है हमारा, कि इस कायनात में और उस कायनात में, यानी दुनिया में और आखिरत में अल्लाह पाक ही तो है बस। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन बियदिहि अल-खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही, दुनिया भी वही बनाने वाले, आखिरत भी वही संवारने वाले, और सब कुछ उन्हीं है कुदरत में। दुनिया को उन्होंने आलम असबाब बनाया है, लेकिन ये सारे असबाब उनकी मशीयत के तहत है। जब उनका हुक्म होगा तो असबाब भी काम आ जाएंगे, उन्हें सारे असबाब तैयार करने के बाद भी मकसूद हासिल नहीं होगा, क्योंकि उनकी मशीयत है। तो जब सब कुछ उन्हें कब्जा कुदरत है तो बस उन्हीं से आगे करना सीखो। और इस कहने का मतलब ये नहीं कि असबाब इख्तियार ना करो, असबाब हर काम के लिए जो जायज और दुरुस्त हो इख्तियार करो, भरोसा अल्लाह ताला पे और उनसे आजमाइश करो। अपनी हर छोटी से छोटी हाजत अल्लाह ताला से मांगो, अपना हर बड़े से बड़ा मसला उनकी जनाब में पेश करो, और अपनी ऐसी मुश्किल जिसके हल होने का ज़ाहिरन कोई इम्कान नहीं वो उनसे अर्ज कर दो। इसकी किसी को आदत नसीब हो जाए तो बाबा बहुत ऊंचे मकाम पर फायज हो जाए। बस इसकी ताकीद और तरकीन फरमाते थे डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब हर आदमी की अपनी अपनी जरूरतें हैं, اپنی اپنی حاجتیں ہیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو فی الحال ہیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو کہ مستقبل میں ذہن کے اندر ہیں، طرح طرح کے منصوبے بھی آدمی بنائے رکھتا ہے، لمبے لمبے منصوبوں سے تو بچنا چاہیے، تو طول عمل ہے ہو تو سوائے پریشانی ہے کچھ نہیں، لیکن مستقبل قریب کی اہم اور موٹی موٹی اور ضروری ضروری حاجتیں ہر آدمی کے ذہن میں ہوتی ہیں، پھر اسی طرح بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، کچھ ایسی ہیں جس میں آدمی مبتلا ہے، کچھ ایسی ہیں کہ اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جو منلا رہی ہیں، کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی سانحہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، سب اللہ تعالیٰ سے، ہر آدمی اپنی اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں عرض کرے، بندے کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی ماں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ہے، تو وہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. بزرگ کا واقعہ یاد آیا، تو جا رہے تھے چلتے چلتے پوچھا پروردگار عالم آپ کس قیمت پہ دستیاب ہیں، کیا قیمت ہے جس کے ادا کرنے پر آپ ملتے ہیں؟ الہام ہوا کہ دونوں عالم دے دو مجھے لے لو، تو انہوں نے سن کر کہا یا اللہ آپ نے اپنی قیمت دنیا اور آخرت بیان فرمائی ہے، دنیا اور آخرت آپ نے اپنی قیمت بتائی ہے، آپ نے تو آپ کے آپ کو بہت سستا کر دیا، قیمت گفت ہر دو عالم گفتگی، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بیان فرمائی ہے، نرخ بالا کو کیا ارزانی ہنوز، آپ اپنی قیمت کچھ تو بڑھائیے، مہنگائی کریے، آپ نے تو اپنے آپ کو بہت سستا کر دیا. اب دیکھو وہ بزرگ جا رہے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک ہم ہیں کہ پیسے گنتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پیسے گننے میں کیا ملے گا بھائی، اور اس طرح باتیں کرنے میں تو جمانے کیا ملے گا، یہ ان کی بارگاہ میں عرض و معروض کی توفیق ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور پھر جو کچھ وہ اس پر اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، بندے کی حاجات پوری فرمائیں گے اور اس کی مغفرت فرمائیں گے، وہ انعامات الگ، تو رابطے میں کتنا فائدہ ہوا. مزدور صاحب فرماتے ہیں، مزدور صاحب نے اس کو اپنے اردو میں اس بات کو فرمایا ہے، فرمایا دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گرامے تم سے کیا لی جائے گی، یہ گرامے تم سے کیا لی جائے گی، میں اللہ تعالیٰ کو دونوں عالم دے کر کے ان کی محبت ان سے لے چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو شراب محبت ہے وہ بہت مہنگی شراب ہے، تم سے کیا لی جائے گی، کیوں اس کے لینے کے لیے دونوں جہان قربان کرنے ضروری ہے، اور دونوں جہان قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کا ہار گلے میں ڈالنا پڑے گا، من چاہی سے توبہ کرنی پڑے گی، خدا چاہی کو مقصود بنانا پڑے گا، یہ ہے دونوں جہان قربان کرنا، بلکہ ایک ہی جہان قربان کرنا پڑتا ہے دنیا کا، یہاں بس آدمی اپنی منچاہی چھوڑ دے، نفسانی خواہشات کے پیروی ترک کر دے اور ان کی اطاعت کا ہار اپنے گلے میں ڈال لے، تو بس وہ یہ دے گا تو سمجھو آخرت بھی دے دی، اور پھر اس کو دونوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے گی. تو مزدور صاحب فرمایا دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گرامے تم سے کیا لی جائے گی، مزدور صاحب کا ایک شعر ہے جو حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا پسند آیا، کیونکہ وہ حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ قلبی احوال کے مطابق تھا، اس لیے حضرت نے وہ شعر سن کر فرمایا کہ مزدور صاحب اگر تمہارے دیوان میں صرف یہ ایک شعر ہوتا تمہارے شاعر ہونے کی میں گواہی دیتا. اور ایک موقع فرمایا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہو جاتا تو میں انعام میں دے دیتا. اندازہ کرو کہ وہ حضرت کیا حضرت کو کتنا پسند تھا وہ شعر. یہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. آئے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. کیونکہ ایک دل ایک کے لیے ہے. کسی کے جسم میں اللہ پاک نے دو دل نہیں بنائے, ایک دل بنایا. تو ایک دل بس ایک ذات کے لیے. لیکن ان کے دل میں آنے کی شرط یہ ہے کہ غیر اللہ نہ ہو, ماں سیو اللہ کی محبت دل کے اندر نہ ہو. اگر ہوں گے تو پھر وہ نہیں آئیں گے, روٹ جائیں گے. تو اللہ والے اسی کی کوشش کرتے ہیں, اسی پہ محنت کرتے ہیں, اسی پہ مجاہدات اور ریاضتیں کراتے ہیں کہ دل سے ماں سیو اللہ کی محبت نکل جائے یا مغلوب ہو جائے. مغلوب ہونا بھی نکلنے کے حکم میں, اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جائے. بس گویا وہ دل میں آ گیا. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان بھی ذاکر, اس کا روارہ بھی ذاکر, اور اس کی لطائف بھی ذاکر, اور وہ بھی ظاہر باطن تابع دار فرما بردار. مزدور صاحب فرما ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ ایک شعر ویسے مزدور صاحب کی پوری ایک نظر ہے. اس میں ایک شعر اور بھی ہے, دل میں داغوں کی وہ کثرت ہو گئی, رونما ایک شان وحدت ہو گئی. دل میں داغوں کی یہ کثرت ہو گئی, رونما ایک شان وحدت ہو گئی. ایسے ہی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر ایک چرواہے کا قصہ لکھا کہ وہ چرواہا دراصل اللہ تعالی کا سچا عاشق تھا, اور بکریاں چرانے کو اس نے بطور بہانے کے اختیار کر رکھا. اور اس کا ماموں تھا, روز آنا گھروں سے بکریاں لیتا اور ان کو چرانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتا, اور وہاں چرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتا, اور خود کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا. بچوں کے دیہاتی تھا, اللہ تعالیٰ کے آداب سے واقف نہیں تھا, اس لیے اپنے سادہ لوہی میں ایسی باتیں بھی اللہ کی تعالیٰ کی شان میں کہتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی شان سے بالکل بعید اور دور ہے. اور زمانہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا, روزانہ اس کا یہ معمول تھا, صبح جاتا اور وہاں جا کر کے جنگل میں ایک درخت کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا, اور پھر شام کو بکریاں چرانا تھا واپس چلا کے واپس لے آتا تھا. اس طرح گزارا بھی ہو جاتا تھا, اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب. تو ایک دن وہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور انہوں نے اس کی وہ باتیں سنی, اور وہ باتیں اس طرح کی تھیں کہ حضرت یا اللہ, آپ جانتے ہیں کہ میں رات دن آپ کی تلاش و جستجو میں ہوں. بیچ میں شعر یاد آ گیا, اس وادی میں آبشار میں جنگل میں کوئی ساتھ میں مجھ کو تیری تلاش آئے, وادی میں آبشار میں جنگل میں کوئی ساتھ میں مجھ کو تیری تلاش. ایک دوسرے شعر ہے جو اسی کے عجیب ہے, وہ بھی اس کے مقابلے میں. یہ بیابانوں پہاڑوں جنگلات دے رہے ہیں سب گواہی آپ کی, یہ بیابانوں پہاڑوں جنگلات دے رہے ہیں سب گواہی آپ کی. تو وہ چرواہا بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے کہ یا اللہ, آپ جانتے ہیں کہ بس میں آپ کا عاشق ہوں, اور آپ کی محبت میں آپ کی تلاش میں سرگردہ ہوں, رات دن میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں, کہیں آپ مل جائیں تو میں آپ کی خدمت کروں. अगर मुझे आपके घर का पता चल जाए तो मैं आपके घर में रोजाना झाड़ू लगाने आऊं, आपके घर को लीप दूं, पोत दूं, और रोजाना आपके खाने के लिए मक्खन और लस्सी पहुंचाऊं। मौका मिल जाए तो मैं आपके बाल साफ करूं, शहजू निकाल दूं, कंघी कर दूं, आपके हाथ पैर दबा दूं। ये अल्लाह कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं तो आपकी जुदाई में बेचैन और बेकरार हूँ। ये सारी बातें तो ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इंसान से, अल्लाह ताला इन सबसे पाक और बड़ा और बड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सुना तो फरमाया, अरे किससे बातें कर रहा है? क्या अपने परवरदिगार? अच्छा, क्या अल्लाह ताला तेरे मक्खन और लस्सी के मोहताज है? और क्या अल्लाह ताला के कपड़े मैले होते हैं तो उनको धोएगा, या माजल्ला उनके बालों में जो पड़ते हैं जो तू निकालेगा, या माजल्ला उनको थकान होती है जो तू उनके हाथ पांव दबाएगा? गुस्ताख, ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह ताला इन सबसे पाक है, इनमें से किसी चीज को उनको जरूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला की शान में ऐसी बातें कर रहा है, खबरदार जो आ जाए ऐसी बातें। हजरत तो डांट के चल दिया, और वो था सच्चा आशिक। जब उसने कहा अरे ये मुझसे क्या हो गया, तो वो और ज्यादा बिना रंजीदा और अफसरदा हो गया, और अफसोस की वजह से हाय हाय करने हाय, ये मैंने अपने अपने आका और मौला की शान में क्या गुस्ताखी कर ली, ऐसी बातें उनकी शान में कह दी जो उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह बागरात मूसा अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई जिसको मान रूम में रहमत लाने ने नजम फरमाया कि तू बराए मसल कर गन आम दी, मैं बराए फसल कर दन आम दी। हे मूसा, आप दुनिया में इसलिए आए थे कि जिन बंदों का ताल्लुक मुझसे टूटा हुआ है उनसे जोड़ दें, इसलिए तो नहीं आए थे कि जिसका ताल्लुक जुड़ा हुआ उसको भी तोड़ दें। तो बराए वसल कर दन आम दी, मैं बराए फसल कर दन आम, आप तो जोड़ने के लिए आए थे ना कि तोड़ने के लिए, आपने जुड़े को तोड़ दिए। वो मेरा बंदा भोला वाला है, सीधा साधा है, देहाती है, वो अकलमंदों और अहले इल्म के आदाब से नावाकिफ है। हमें तो उसकी यही सादा सादा बातें अच्छी लगती, जाओ उसको तसल्ली दो, बेचारा मायूस हो गया, उसका हमारे ताल्लुक जो कायम था वो टूट रहा है, उसको दोबारा जोड़ो जाकर। वो चूंकि ना समझता तो अल्लाह ताला बहुत ही करीम रुकरमा और रहीम रुहामा है, वो तो दिल को देखते हैं, वो जुबान को नहीं देखते हैं, वो जाहिर को नहीं देखते, ना आमाल को देखते हैं, ना अखवाल को देखते हैं, ना अफाल को देखते हैं, बल्कि दिल को देखते हैं, नियत को देखते हैं। जिसका जिसका दिल सही हो, नियत दुरुस्त हो, तो उसके साथ अगर जाहिरन लाइलमी में, नादानी में, नासमझी में अगर कोई नामुनासिब बात भी हो, खिलाफ आदत बात भी हो, तो दरगुजर सकते हैं। हमारे और आपके लिए तो ऐसा कहना जायज नहीं है, लेकिन उसके लिए ऐसा कहना दुरुस्त था, क्योंकि वो नासमझी में कह रहा था, लेकिन कह रहा था दिल की गहराई से, सच्ची मोहब्बत के साथ। इसलिए अल्लाह ताला को वो पसंद, उसकी ये अंदाज भी अल्लाह ताला को पसंद आया, और मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा उनके पास भेज। बहरहाल खुलासा इन सारी बातों का ये है कि हजरत ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में, उसकी तलब में हर मुसलमान मर्द औरत को बेचैन देना चाहिए। अल्लाह ताला ये बेचैनी नसीब फरमाए, और हमको हमारे औलाद नसल को अपनी मोहब्बत से सरशार फरमाए, और अपने मुखलिस बंदों में दाखिल फरमाए, अपना सही और सच्चा ताल्लुक अता फरमाए। वाकई दावा اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم فاغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وحب عمله يقربنا إلى حبك. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أبني رضا وجنت الفردوس عطا فرما. أبني ناراضي کے دوزخ سے پناہ عطا فرما. يا الله أبني رضا وجنت الفردوس عطا فرما. أبني ناراضي کے دوزخ سے پناہ عطا فرما. يا الله دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہماری تمام مسلمانوں کی ساری مصیبتوں کو دور فرما. ساری مصیبتوں کو دور فرما. ساری بیماریوں کو دور فرما. ساری پریشانیوں کو دور فرما. تمام حادثات سے سارے حادثے واقعات سے یا اللہ اپنی حفاظت خاص عطا فرما. یا اللہ علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو اپنی گرفت میں دے لے. ان کو ملیمیت فرما. ان کو تباہ و برباد فرما. ان کو قہر اور اپنا عذاب نازل فرما. یا اللہ جن کفار و مشرکین ہیں سب کو ملیمیت فرما. سب پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما. ان کے مقابلے میں تمام کفار و مشرکین کو ناکام و نامراد فرما. یا اللہ ناکام و نامراد فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما. ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. طہارت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.